السلام علیکم۔ پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
اور بھارت کے درمیان تعلقات بدستور کشیدہ، سخت بیانات کا سلسلہ جاری، دھمکیوں سے مروب نہیں ہوں گے پاکستانی وزیر داخلہ کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
غیر سرکاری تنظیموں کے کام اور انہیں ملنے والی رقوم کی نگرانی مزید سخت کی جائے، قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کا مطالبہ۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔ غیر سرکاری تنظیموں کے کام اور انہیں ملنے والی رقوم کی نگرانی مزید سخت کی جائے، قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کا مطالبہ۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
اوری میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کا معاملہ کشمیر پولیس سے این آئی اے کے سپرد، این آئی اے نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
لائن آف کنٹرول پر بھارتی فورسز نے سرخ پرچم لہرا دیے، پاکستانی کشمیر کے لوگوں کے خوف و راز میں اضافہ۔ مظفر آباد سے میں ہوں روشن مغول، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، شام کے شہر حلب کے مغرب میں پیر کے روز اقوام متحدہ اور شامی عرب ریڈ کریسنٹ کے مشترکہ امدادی قافلوں پر بمباری کی گئی ہے، جس میں ایک امدادی افسر اور متعدد شہری ہلاک ہو گئے ہیں اور کئی ٹرک تباہ ہو گئے ہیں اور گودام کو بھی آگ لگ گئی ہے۔ بین الاقوامی برادری نے پناہ گزینوں اور تارکین وطن کے عالمی بحران سے نمٹنے کے لیے اپنا رد عمل بہتر بنانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ یہ فیصلہ پیر کو اقوام متحدہ میں ہونے والے ایک اعلی سطحی اجلاس میں کیا گیا۔ اور شمالی کوریا نے دعویٰ کیا ہے کہ پیونگ یانگ نے منگل کو ایک نئے طاقتور راکٹ انجن کا کامیاب زمینی تجربہ کیا ہے۔ اور امریکہ اور چین ایک چینی گروپ کے خلاف تحقیقات کر رہے ہیں، جس نے مبینہ طور پر شمالی کوریا کو جوہری ہتھیاروں کا سامان فراہم کیا۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے اڑی کی فوجی چھاونی پر حملے کے بعد دونوں ہمسایہ جوہری طاقتوں کے درمیان تناؤ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور پاکستان کے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ اسلام آباد بھارتی رہنماؤں کے اشتعال انگیز بیانات سے خوف زدہ نہیں ہوگا۔ اس حملے میں کم از کم 18 بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے تھے، اور دہلی نے اس کا الزام سرحد پار سے آنے والے عسکریت پسندوں پر لگایا تھا۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے اڑی میں شدت پسندوں کے ایک حملے میں 18 بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد جنوبی ایشیا کے 2 پڑوسی ممالک پاکستان اور بھارت کے عہدیداروں کی طرف سے ایک دوسرے کے ملک کے خلاف سخت بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ حملے کے بعد بھارتی عہدیداروں نے اس کا الزام پاکستان پر عائد کیا تھا، جسے پاکستان نے مسترد کر دیا۔ پاکستانی وزیر داخلہ چودھری نثار نے منگل کو ایک بیان میں کہا کہ بھارتی قیادت کی جانب سے پاکستان پر بلا جواز الزامات کی روش اور ان کے بقول معنی خیز مذاکرات سے گریز خطے میں امن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ بھارتی حکام کی طرف سے کہا گیا تھا کہ انہیں ایسے قابل عمل شواہد ملے ہیں کہ حملہ کرنے والوں کا تعلق پاکستان میں موجود کالعدم تنظیم جیش محمد سے تھا۔ تاہم پاکستانی عہدیداروں کی طرف سے کہا گیا کہ بغیر ٹھوس شواہد اور تحقیقات کے اس کا الزام پاکستان پر لگا دیا گیا، جو کہ درست نہیں۔ وزیر داخلہ چودھری نثار نے منگل کو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر سے ملاقات کی، جس کے بعد جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق چودھری نثار نے کہا کہ پاکستان نہ تو بھارتی دھمکیوں سے مروب ہوگا اور نہ ہی کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت سے پیچھے ہٹے گا۔ ادھر کشمیر کو 2 حصوں میں منقسم کرنے والی لائن آف کنٹرول پر پاکستانی اور بھارتی فورسز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ بھارت کا الزام ہے کہ پاکستان کی طرف سے بھارتی فوجیوں کی چوکیوں پر فائرنگ کی گئی، تاہم اس میں کسی طرح کے جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان 2003 میں لائن آف کنٹرول پر فائر بندی سے متعلق ایک معاہدہ طے پایا تھا، لیکن اس کے باوجود دونوں ملکوں کی سرحدی فورسز میں فائرنگ کا تبادلہ اکثر و بیشتر ہوتا رہتا ہے۔ لیکن فائرنگ کا حالیہ تبادلہ ایسے وقت ہوا جب دو طرفہ تعلقات خاصے کشیدہ ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں واقع ایک فوجی چھاؤنی پر عسکریت پسندوں کے حملے اور ہلاکتوں کے بعد لائن آف کنٹرول کے قریب پاکستانی کشمیر کے دیہاتوں میں خوف و ہراس بڑھ رہا ہے، اور انہیں خدشہ ہے کہ سرحد پر کسی بھی جھڑپ کے نتیجے میں ان کی بستیاں، املاک اور جانیں خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ مظفر آباد سے اس بارے میں رپورٹ دی ہے روشن مغل نے۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں فوج کے ایک ہیڈ کوارٹر پر ہونے والے دہشت گردوں کے ایک حملے کے بعد سے جہاں بھارت اور پاکستان کے درمیان تلخ بیانات اور الزام تراشیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، وہیں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں خاص طور پر لائن آف کنٹرول کے قریب واقع علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے خوف و ہراس میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اتوار کو اڑی کے علاقے میں ہونے والے حملے میں 18 بھارتی فوجی مارے گئے تھے۔ اس حملے کے بعد کشمیر کو تقسیم کرنے والی عارضی حد بندی پر بھارتی کشمیر میں فوج نے اپنی پوسٹوں پر سرخ پرچم لہرا دیے، جو کہ انتہائی خطرے کی علامت تصور کیے جاتے ہیں۔ عارضی حد بندی کے قریب پاکستانی علاقے کے رہنے والوں کے بقول اس سے قبل بھی جب سرخ پرچم لہرا جاتے رہے ہیں تو فائرنگ کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا رہا ہے۔ لائن آف کنٹرول کے قریب واقع ایک وادی کھلانا کے محمد مشتاق مناس نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں اپنی اور اپنے علاقے کے لوگوں کی تشویش کا کچھ یوں تذکرہ کیا۔
انہوں نے جو اپنے پوسٹوں پہ، جو اپنے مورچوں پہ سرخ پرچم لگا دیے، اور وہ ایک انتہائی خطرے کی نشانی ہے، اور جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں وہ بڑے شدید یعنی ڈر اور خوف میں اپنا وقت گزار رہے ہیں، پتہ نہیں کہ آنے والے وقت میں کس وقت کیا ہو جائے، اور یہ چیز جو ہے یہ لوگوں میں انتہائی بے چینی کے باعث بن رہی ہے۔ جب فائرنگ ہوتی ہے، ایسے پہلے بھی جب فائرنگ ہوتی رہی ہے، ہمارا یہ مسئلہ کھلانا بالکل ہی وہ کٹ جاتا ہے، کیونکہ ہمارا واحد جو راستہ ہے کھلانے جانے والا وہ انڈیا کی ایل ایس او کے بالکل قریب سے گزرتا ہے۔
تاہم اس کشیدہ صورتحال کے باوجود بھی سری نگر اور مظفر آباد کے درمیان ہفتہ وار بس سروس معمول کے مطابق جاری رہی۔ قبل ازیں کشیدہ صورتحال میں یہ سروس معطل بھی ہوتی رہی ہے۔ حالیہ برسوں میں متنازع علاقے کشمیر میں دونوں جانب سے فائرنگ اور گولہ باری کا تبادلہ ہوتا آیا ہے، جو دونوں جانب جانی نقصان کا سبب بنا، اور خاص طور پر لائن آف کنٹرول کے قریب واقع دیہاتوں سے لوگوں کی نقل مکانی کی خبریں بھی سامنے آ چکی ہیں۔ پاکستان اور بھارت دونوں ہی 2003 کے فائر بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی میں پہل کا الزام ایک دوسرے پر عائد کرتے آئے ہیں۔ روشن مغول، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھارتی فوجی ہیڈ کوارٹر پر عسکریت پسندوں کے حملے کے بعد پیر کے روز وزیراعظم نریندر مودی کی سربراہی میں ایک اہم اجلاس ہوا، جس میں اس واقعے کے مختلف پہلوؤں پر غور کیا گیا۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
اڑی میں فوجی ٹھکانے پر ہونے والے دہشت گردانہ حملے کا معاملہ کشمیر کی پولیس سے قومی تحقیقاتی ایجنسی این آئی اے کے سپرد کر دیا گیا۔ اس نے ایک ایف آئی آر درج کر کے اور فوج سے شواہد حاصل کرنے کے ساتھ تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ کشمیر پولیس نے اتوار کے روز ایک ایف آئی آر درج کی تھی۔ خیال ہے کہ 4 دہشت گردوں کے ذریعے کیے جانے والے اس حملے میں دہشت گردوں کے علاوہ 18 فوجی جوان ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے تھے۔ ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کے پاس سے ہتھیار اور گولہ بارود کے علاوہ 2 موبائل سیٹ اور 2 گلوبل پوزیشننگ سسٹم یعنی جی پی ایس برآمد ہوئے ہیں۔ حکومت کے ذرائع کے مطابق این آئی اے کے اہلکار، جو کہ اس وقت اڑی میں ہیں، دہشت گردوں کے ڈی این اے نمونے اور ان کی تصویریں لیں گے، اور وہ تصویریں ملک کی مختلف جیلوں میں بند جیش محمد کے دہشت گردوں کو دکھائی جائیں گی تاکہ ان کی شناخت ہو سکے۔ این آئی اے جی پی ایس سیٹس کو فورنس جانچ کے لیے امریکہ بھیجے گی تاکہ اس کا پتہ لگایا جا سکے کہ دہشت گردوں نے کون سا راستہ اختیار کیا تھا اور وہ کب اور کیسے اس علاقے میں داخل ہوئے تھے۔ اس حملے کے جواب میں کارروائی کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے مختلف متبادلوں پر غور کیا جا رہا ہے، اور خیال کیا جاتا ہے کہ بھارت سفارتی کوششوں کے ذریعے پاکستان کو عالمی سطح پر الگ تھلگ کرنے کی کوشش کرے گا۔ جونیئر وزیر داخلہ کرن ریجیجو نے یہاں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی سرزمین پر موجود دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ بہت غور خوض کے بعد کیا جائے گا۔
ایسے معاملے میں ہم لوگوں کا ایموشنز کو سمجھتے ہوئے بھی جہاں تک بیان بازی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی یہ مذاق نہیں ہے، یہ بہت ہی سیریس معاملہ ہے جس میں اتنے لوگوں کا جانے گئے ہیں، اس میں دیش میں سینٹیمنٹ سے لوگوں کا ہی بھرا ہوا ہے، بہت ہی ایسے استھتی میں ہے جہاں سب ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ کچھ کاروائی کرے، لیکن یہ ایسا چیز نہیں کہ کوئی گھوشنا کر کے کاروائی کرے، اس کو آرام سے پورا مسئلے کو سمجھ کر کے سرکار قدم اٹھائیں گے، لیکن اس کو بیان بازی دے کر کے اور گھوشنا کر کے کاروائی نہیں کیا جاتا ہے۔
ملک کا سنجیدہ طبقہ کسی بھی قسم کی فوجی کارروائی کے حق میں نہیں ہے، وہ سفارتی کوششوں کی تجویز کی تائید کرتا ہے۔ متعدد جماعتوں کے وفاق مومن کے کنوینر نوید حامد نے اس نمائندے سے بات چیت میں کہا کہ یہ حملہ یہاں کی انٹیلیجنس کی ناکامی کا ثبوت ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنگ کی باتیں کرنا کسی بھی حال میں مناسب نہیں۔
یہ دیکھنے کی بات ہے کہ پہلے ایئر فورس کے بیس پہ حملہ ہوا، اب آرمی کے بیس پہ حملہ ہوا، کیمپ کے اوپر حملہ ہوا، تو یہ کوئی معمولی لوگ تو ہے نہیں وہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں۔ تو اس میں ہمیں بہت ٹھنڈے دل کے ساتھ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کیوں ہوا ہے، اور پہلے تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ انٹرپریٹیشن جو ہوا ہے اس کی ذمہ داری کون لے گا۔ اٹ از اے ٹوٹل اٹر انٹیلیجنس فیلیور، ملٹری انٹیلیجنس فیلیور ہے اور دوسری جو ہماری انٹیلیجنس فیلیور ہے اس کا ہے کہ بہت میجورٹی کے ساتھ ہمیں ڈیسیزن لینا ہوگا۔ وار ہسٹری کر کے ہم فیصلے پہ نہیں بدل جا سکتے۔ پاکستان کو آئسولیٹ کرنا، پاکستان کے جو وہاں گروپ ہیں ان کو آئسولیٹ کرنا ڈپلومیٹیکلی ابھی زیادہ کارآمد ہوگا وجہ اس کے ہم وار ہسٹری کی بات کریں۔
ادھر سیکرٹری خارجہ ایس جے شنکر ویانا کا اپنا دورہ مختصر کر کے منگل کی صبح کو دہلی لوٹ آئے۔ انہوں نے وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ کی طرف سے بلائے گئے ایک سیکورٹی اجلاس میں حصہ لیا۔ اس اجلاس میں اس پر غور کیا گیا کہ کیا سفارتی اور اسٹریٹجک اقدامات کیے جائیں۔ اڑی حملے کے بعد وزیر داخلہ کی صدارت میں ہونے والا یہ تیسرا سیکورٹی اجلاس تھا جس میں قومی سلامتی کے مشیر سمیت خفیہ ایجنسیوں کے متعدد حکام نے شرکت کی۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
بھارتی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے لائن آف کنٹرول کے قریب کاروائی کرتے ہوئے ایک جھڑپ کے دوران 8 سے 10 عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ بھارتی فوجی حکام نے لائن آف کنٹرول پر پاکستان کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ کا بھی الزام لگایا ہے۔ نئی دہلی سے اس بارے میں بتائیں گے یوسف جمیل۔
بھارتی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے پاکستانی کشمیر سے بھارتی کشمیر میں دراندازی کرنے والے عسکریت پسندوں کے ایک بڑے گروپ میں شامل 10 افراد کو ایک جھڑپ کے دوران ہلاک کیا ہے۔ سری نگر میں بھارتی فوج کے ترجمان کرنل راجیش کالیا نے بتایا کہ 10 سے 12 عسکریت پسندوں پر مشتمل دراندازوں کے اس گروپ کو اوڑی کے لچھی پورا علاقے میں کنٹرول لائن عبور کرتے دیکھا گیا، جس کے ساتھ ہی اسے للکارا گیا اور پھر ماہیا بجہامہ کے مقام پر طرفین کے درمیان جھڑپ شروع ہو گئی جو آخری اطلاع آنے تک جاری تھی۔ ترجمان نے کہا کہ کم سے کم 10 عسکریت پسندوں کا کام تمام کر دیا گیا ہے اور ان کے باقی ماندہ ساتھیوں کے ساتھ جھڑپ جاری ہے۔ یہ مبینہ واقعات اوڑی ہی کے علاقے میں بھارتی فوج کی 12 انفینٹری بریگیڈ کے ہیڈ کوارٹرز پر مشتبہ عسکریت پسندوں کی طرف سے کیے گئے ایک بڑے حملے کے 2 دن بعد پیش آئے ہیں۔ اتوار کو کیے گئے اس حملے میں 18 بھارتی فوجی ہلاک اور 20 سے زائد زخمی ہوئے تھے، جس کے بعد بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے اور سفارتی سطح پر بھی دونوں ملک کے درمیان سرد جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ بھارت نے اوڑی میں ہوئے حملے کے لیے پاکستان کو براہ راست ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کہا کہ جوابی کارروائی کے حوالے سے اس نے حق انتخاب کو کھلا چھوڑ رکھا ہے اور یہ کہ صورتحال کا بغور جائزہ لینے کے بعد ہی کوئی ایکشن لیا جائے گا۔ اسلام آباد نے الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ دراصل بھارت اس کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ 10 ہفتے سے جاری شورش کو دبانے کی کوششوں کے دوران کی جا رہی انسانی حقوق کی بے دریغ پامالیوں سے دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کو اوڑی کے واقعے میں گھسیٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دریاستہ بھارتی کشمیر میں ہڑتالوں اور احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ منگل کو 74ویں روز بھی جاری رہا۔ اس دوران کئی مقامات پر مظاہرین اور حفاظی دستوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ تاہم عہدیداروں کا کہنا ہے کہ صورتحال میں نمایاں بہتری کے بعد پرانے سری نگر کے چند علاقوں کو چھوڑ کر پوری وادی کشمیر سے کرفیو ہٹا دیا گیا ہے اور پوسٹ پیڈ موبائل فون سروسز کو بحال کیا گیا ہے۔ شورش سے پیدا شدہ صورتحال اور اوڑی میں بھارتی فوجی اڈے پر ہوئے حملے کے مضمرات کا جائزہ لینے کے لیے بھارت کے وفاقی داخلہ سیکرٹری راجیو مہرشی منگل کو نئی دہلی سے سری نگر پہنچے۔ یہاں انہوں نے صوبائی گورنر نریندر ناتھ بوہرا اور وزیر اعلی محبوبہ مفتی کے ساتھ الگ الگ ملاقاتیں کیں۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
پیر کے روز اقوام متحدہ نے کہا کہ شامی عرب ریڈ کریسنٹ کے ساتھ ان کے مشترکہ امدادی قافلے پر شامی شہر حلب کے مغرب میں بمباری کی گئی ہے۔ بین الاقوامی ریڈ کراس اور ریڈ کریسنٹ سوسائٹیز کی فیڈریشن کے ترجمان بینوئٹ کارپینٹیئر نے منگل کے روز جنیوا میں اخباری نمائندوں کو بتایا کہ اس حملے میں کثیر تعداد میں امدادی ٹرک اور گودام تباہ ہو گیا اور ایک امدادی افسر اور متعدد شہریوں کے ہلاک ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ کی انسانی ہمدردی کی امداد کے دفتر کے ایک ترجمان ہینس لیرکے نے کہا کہ سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لینے تک تمام امدادی قافلے معطل کر دیے گئے ہیں، لیکن انہوں نے اس عہد کو دہرایا کہ وہ وہاں رہیں گے اور شام میں تمام ضرورت مندوں کو امداد پہنچائیں گے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ کس کے طیاروں نے یہ فضائی حملے کیے ہیں۔ پینٹیگون نے کہا کہ امریکی قیادت والا اتحاد اس میں ملوث نہیں ہے، اور ایک سینئر امریکی عہدیدار نے کہا کہ دوسرے دو امکانات شام اور روس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ روس کی وزارت دفاع نے کہا کہ باغیوں کی خلاف ورزیوں سے یہ بے معنی ہو گیا ہے کہ حکومتی فوجی فائر بندی کو قائم رکھ سکیں۔ امریکہ نے ان امدادی قافلوں پر پیر کے روز بمباری کا الزام شام پر لگایا ہے جو میسور شہر حلب تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ امریکہ اور شام کی ریڈ کریسنٹ نے کہا کہ کثیر اداروں کے قافلے پر جو ہزارہ لوگوں کے لیے ترکی امداد لے کر جا رہے تھے، باغیوں کے قبضے والے شہر حلب کے مغرب میں حملہ کیا گیا۔ برطانیہ میں قائم شام کے انسانی حقوق کے نگراں گروپ کا کہنا ہے کہ فضائی حملوں میں 12 امدادی کارکن اور ایک ٹرک ڈرائیور ہلاک ہوئے ہیں۔ سامعین، وائس آف امریکہ اردو سروس کے محمد عاطف اس وقت نیو یارک میں ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ نیو یارک میں بم کے حالیہ دھماکے اور دھماکوں کے مشتبہ شخص کی گرفتاری کے بعد وہاں لوگوں کے معمولات کیا ہیں، اور اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس بھی وہاں ہو رہا ہے، اور اس بارے میں بھی ہم عاطف سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم محمد عاطف۔ تو آپ تو کل سے بہت سرگرمیاں دیکھ رہے ہیں، ایک تو وہاں پر دھماکوں کے بعد کی صورتحال ہے، دوسرے کل سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس بھی شروع ہو گیا ہے، تو کچھ ہمیں بتائیے گا ان تمام واقعات کے بارے میں۔
پہلے تو یقیناً ذکر بم دھماکوں کے اثرات کا ہونا چاہیے۔ نیو یارک ایک بزی شہر ہے، بڑا شہر ہے، اور ایک انتہائی اہم سیشن یونائٹیڈ نیشنز کا یہاں چل رہا ہے، جس میں دنیا بھر کے سربراہان مملکت، وزرائے اعلیٰ، منسٹر، یعنی دنیا بھر کی لیڈرشپ اس ایک ڈیڑھ ہفتے میں اس شہر میں موجود ہوتی ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم بھی یہاں آئے ہوئے ہیں۔ اس بم دھماکوں کے نتیجے میں یہاں سیکیورٹی کی صورتحال کو بہت سخت کر دیا گیا ہے۔ میں کل جب یہاں پہنچا نیو یارک، تو ایئرپورٹ سے مینہٹن آنے میں تقریباً 45 سے 50 منٹ لگتے ہیں، لیکن کل مجھے 2.5 گھنٹے لگے ایئرپورٹ سے مینہٹن اپنے ہوٹل تک پہنچنے میں۔ اس کی وجہ سیکیورٹی ہے، بہت سے ایونیوز، بہت سی اسٹریٹس جو کہ یونائٹیڈ نیشنز اور ان ہوٹلوں کے قریب ہیں جہاں پر دنیا بھر کی قیادت آ کر ٹھہرتی ہے، وہ سب ایونیوز خاص طور پر پبلک ٹرانسپورٹیشن کے لیے بند کر دیے گئے ہوئے ہیں۔ ٹیکسی کیبس کو وہاں نہیں آنے دیا جاتا، اور اسی طرح دیگر سیکیورٹی اگر دیکھی جائے تو بہت سے روڈ بند کی گئی ہیں ٹریفک کے لیے، جو ہمیشہ کی جاتی تھی، لیکن اس میں سبق زیادہ اسٹریٹ بند کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کا داخلہ منع ہے ان جگہوں پر، وہ لوگ جو وہاں ان بلڈنگ میں کام کرتے ہیں ان چیز کے پاس، ان کو اسپیشل پرمٹس دیے جاتے ہیں جن کے ذریعے وہ داخل ہو سکتے ہیں ان عمارتوں کے اندر۔ اور اس کے علاوہ ایک موڈ بھی تھوڑا سا مختلف ہے یہاں پر اس مرتبہ، کیونکہ ایک تو یہ کہ نیو یارک کے قریب دھماکے کیے گئے، اس کے علاوہ بہت سے ایسی ڈیوائسز ملی جو کہ ڈیٹونیٹ نہیں ہو سکی۔ ابھی اس بارے میں تحقیقات جاری ہیں، آپ جانتے ہیں، ہمارے سننے والوں کو بھی شاید یہ ہو کہ سسپیکٹ کو پکڑ لیا گیا ہے، وہ ایک افغانی امریکن ہے جو کہ جس کی فیملی یہاں امیگریٹ کر کے آئی تھی، اس نے جس خاتون سے شادی کی ہے وہ خاتون پاکستانی ڈسینٹ کی ہے، وہ شخص تقریباً 1 سال تک پاکستان اور افغانستان میں رہا آپ سے کچھ عرصہ پہلے، جس میں وہ کوئٹہ آتا جاتا رہا۔ تو بہت سی چیزیں ہیں جو ڈیولپ ہو رہی ہیں، اور یہ خاتون جس سے اس نے شادی کی تھی جو پاکستانی ہے، وہ 2 دن پہلے، ان دھماکوں سے 2 دن پہلے امریکہ سے پاکستان کی جانب روانہ ہوئی تھی۔ کہا جا رہا ہے کہ اس کو شاید دبئی میں روک لیا گیا ہے اور پاکستانی اتھارٹیز اور دبئی کی اتھارٹی سے بات چیت کی جا رہی ہے کہ اس خاتون تک ایکسس مل سکے.
تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے ذکر کیا کہ وزیراعظم نواز شریف بھی وہاں آ چکے ہیں اور جو اطلاعات تھیں کہ ان کی امریکی وزیر خارجہ جان کیری سے ملاقات بھی ہوئی ہے, اس بارے میں ہمارے سامعین کو کچھ بتائیے گا.
جی, اس بارے میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے تو کوئی جیسے ہوتا ہے کہ جب بھی سربراہان ملتے ہیں یا سیکرٹری کیری کسی سے ملتے ہیں تو ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی جاتی ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی, لیکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ ایشو نہیں کی. پاکستانی دفتر خارجہ کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی گئی ہے, یونائٹیڈ نیشنز کے مشن کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دونوں ممالک کے تعلقات پر بات کی گئی, دہشت گردی پر بات چیت کی گئی. اس کے علاوہ پرائم منسٹر نے زور دیا کہ کشمیر کے مسئلے کے لیے سیکرٹری کیری اپنا دفتر استعمال کریں تاکہ بھارت سے بات چیت کی جا سکے. یہ بھی اس میں لکھا گیا ہے کہ افغانستان کے لیے بامانی مذاکرات شروع کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ پرائم منسٹر نواز شریف جب یہاں پہنچے ہیں تو وہ میٹنگ اس کے بعد طے ہوئی ہے. جو سیکرٹری کیری کی میٹنگ کا ایجنڈا ہمیں موصول ہوا تھا سیشن کے شروع ہونے سے پہلے, اس میں پرائم منسٹر نواز شریف کے ساتھ سیکرٹری کیری کی میٹنگ نہیں تھی. یہ میٹنگ پرائم منسٹر کے یہاں آنے کے بعد طے کی گئی, لیکن کوئی ایسی بڑی بات نہیں کی گئی جو کہ جس کو کہا جائے کہ اس سے معاملات تبدیل ہونے کی توقع کی جائے.
اچھا, اب آج اقوام متحدہ کا اب سے کچھ دیر بعد اجلاس بھی ہو رہا ہے جس میں صدر اوباما اپنے صدارتی دور کا آخری خطاب کریں گے, وہ بڑا اہم ہوگا. اس بارے میں کچھ آپ کے پاس معلومات ہیں کہ وہ کیا کہنے جا رہے ہیں؟
جی, صدر اوباما آج زور دیں گے. پہلے تو ایک ریفیوجیز کی جو کانفرنس چل رہی ہے وہ ایک انتہائی کانفرنس ہے, صدر اوباما کا زور ہوگا ایک تو اس مسئلے پر. اس کے ساتھ ساتھ صدر اوباما بات چیت کریں گے, اپنے اس خطاب میں بات کریں گے اپنی انتظامیہ کے ان اقدامات کے بارے میں جو انہوں نے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے کیے ہیں, ان اقدامات کے بارے میں جو آئی ایس ایس کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کی انتظامیہ کر رہی ہے, اور زور دیں گے پوری دنیا پر کہ جہاں ایک طرف مسلمان ملکوں میں جاری دہشت گردی ویسٹ کے لیے ایک چیلنج بنی ہوئی ہے, وہیں ویسٹ کے لیے ایک ذمہ داری بھی ہے کہ وہ ان ملکوں میں بے گھر ہونے والے افراد کے لیے اپنے وسائل کا استعمال کریں, ریفیوجیز کو اپنے ملکوں میں آنے دیں, اور مل کر ایک مربوط کوشش کریں, ایک اجتماعی کوشش کریں دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اس کو شکست دینے کے لیے.
بہت شکریہ محمد عاطف, آپ نے ہمیں بڑی اہم خبروں سے آگاہ کیا, اور ہم آپ سے مزید بھی گفتگو کرتے رہیں گے جب یہ اجلاس شروع ہوگا اور صدر اوباما تقریر کریں گے. بہت شکریہ آپ. تو یہ ہمارے نمائندے تھے وائس آف امریکہ کے محمد عاطف, جو خصوصی طور پر کوریج کے لیے نیو یارک میں ہیں, اور وہ بتا رہے تھے کہ دھماکوں کے بعد وہاں پر سیکیورٹی کی صورتحال خاصی سخت ہے اور ٹریفک رکا ہوا ہے, اور بہت سی جگہوں پر ان کو چلنے میں اور ٹریفک کے رواں ہونے میں مشکلات بھی پیش آ رہی ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے ذکر کیا صدر اوباما کی تقریر کا جو اب سے کچھ دیر بعد ہونے والی ہے, اور اس میں وہ اپنے صدارتی دور کا آخری خطاب کریں گے. نیو یارک میں بم دھماکے اور دھماکہ خیز مواد کے کئی جگہوں پر ملنے اور ان کا ارتکاب کرنے والے مشتبہ شخص کی گرفتاری کے بعد سیاسی سطح پر ان تمام واقعات کی بازگشت سنائی دے رہی ہے. امریکہ میں نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخاب کے امیدوار دہشت گردی کے اس طرح کے واقعات کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں, اس سیاسی پہلو کے بارے میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جیف سویکارٹ کی رپورٹ. اسد نذیر کی زبانی.
اس سال نومبر میں امریکہ میں ہونے والے صدارتی انتخابات کا ایک اہم موضوع دہشت گردی اور اس کا انسداد ہے. دونوں بڑی جماعتوں کے امیدوار اس سلسلے میں اپنی جماعتوں کا موقف پیش کر رہے ہیں. ڈیموکریٹک امیدوار ہیلری کلنٹن نے پیر کے روز امریکی عوام کو یقین دلایا کہ قومی سلامتی کے تحفظ کے بارے میں ان کا جو تجربہ ہے اسے بروئے کار لاتے ہوئے وہ امریکہ کو محفوظ تر بنائیں گی.
I'm the only candidate in this race who has been part of the hard decisions.
ہیلری کلنٹن کہہ رہی ہیں کہ میں واحد صدارتی امیدوار ہوں جو دہشت گردوں سے نمٹنے کے سلسلے میں لیے گئے سخت فیصلوں میں شامل تھی. میں نے داعش کے خلاف جنگ کرنے کے لیے ایک مبسوط منصوبہ بنایا ہے جس میں ان کا آن لائن حملوں کا شافی جواب بھی شامل ہے. دوسری طرف ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے نیو یارک حملوں پر اپنے انداز میں تبصرہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ کا شکستہ امیگریشن نظام اس کی وجہ ہے، کیونکہ یہ نظام دہشت گردوں کو امریکہ آنے میں مدد دیتا ہے۔
These attacks and many others were made possible because of our extremely open immigration system which fails to properly vet.
یہ حملے اور اس طرح کے مزید حملے ہمارے انتہائی ڈھیلے ڈھالے امیگریشن نظام کی وجہ سے ممکن ہوئے ہیں۔ یہ نظام امریکہ آنے والے افراد یا خاندانوں کی مناسب جانچ پڑتال نہیں کر سکتا۔ سیاسی تاریخ دان میتھو ڈیلک کا تعلق جارج واشنگٹن یونیورسٹی سے ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کی امیگریشن نظام پر تنقید تمام امریکی ووٹرز کو مطمئن نہیں کر سکے گی۔
Key question is, does it help him expand the electorate enough?
اہم سوال یہ ہے کہ کیا وہ اس مسئلے کو اچھال کر فلوریڈا، پینسلوینیا اور اوہایو جیسی متزلزل ریاستوں میں ووٹروں کو اپنی طرف مائل کر سکیں گے۔ ممکن ہے بعض جگہ وہ کامیاب ہو جائیں، مگر میرے خیال میں اس ملک کی اکثریت اس مسئلے پر ان سے متفق نہیں ہوگی۔ میتھو ڈیلک کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہیلری کلنٹن کو امور خارجہ اور قومی سلامتی سے متعلق مختلف امور کا گہرا ادراک ہے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ہمیشہ درست نہ ہو اور ان کا وزارت خارجہ کا تجربہ ان کے لیے مشکلات پیدا کرے۔ دونوں صدارتی امیدوار ایک ایسے وقت میں اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں جب اس کیس کی تفتیش بھی جاری ہے اور اس کا ارتکاب کرنے والے مشتبہ شخص کے مقاصد کا تعین ہونا ابھی باقی ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی ریاست نیو جرسی کے شہر ایلزبتھ میں نیو یارک بم دھماکے کا مشتبہ ملزم رہائش پذیر تھا۔ اس کا خاندان یہاں ایک ریستوران چلاتا تھا۔ نیو جرسی کے چوتھے بڑے شہر کے شہریوں کے تاثرات پر مبنی وائس آف امریکہ کی نامہ نگار ٹینا ٹرنچ کی ایک رپورٹ۔ ایک بار پھر اسد نذیر کی زبانی۔
نیو جرسی کے شہر ایلزبتھ کے ایلمورا ایونیو کے محلے دار اور اس علاقے سے گزرنے والے ایف بی آئی کی سرگرمیوں کو حیرت سے دیکھ رہے ہیں۔ نیو یارک بمباری کیس کے مشتبہ ملزم احمد خان رحیمی کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ حکام اس کی رہائش گاہ اور اس ریستوران کی تلاشی لے چکے ہیں جو اس کا خاندان چلاتا ہے۔ جان سنائیڈر تقریباً 30 برسوں سے ان کے پڑوس میں رہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں، واقعی یہ بہت برا ہوا، میں ان کے گھر کے بالکل قریب رہتا ہوں۔ ایک اور خاتون ٹیٹیانا مورینو قریبی جرسی گارڈنز مال میں کام کرتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ صحیح حالات اور معاملات کا پتہ اگلے چند دنوں کے بعد چل سکے گا۔
This is something that pretty much alarmed everybody because you don't see this here ever, like often.
یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس پر ہر ایک کو حیرت ہوئی ہے، کیونکہ یہاں پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ اتوار کے روز ایلزبتھ ٹرین اسٹیشن کے قریب کوڑے کے ایک ڈرم میں دھماکہ خیز مواد بھی ملا ہے، اور اس طرح کے واقعات پر بھی یہاں کے شہری پریشان ہیں۔ اسی اسٹیشن کے سامنے ایک چھوٹی سی یادگار بھی نصب ہے جو 9/11 کے سانحے کی یاد میں استادہ کی گئی ہے۔ اور اب یہاں ایک اور واقعہ ایسا ہوا ہے جس کو یہاں کے شہری بہت دنوں تک یاد رکھیں گے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ پیونگ یانگ نے منگل کو ایک نئے طاقتور راکٹ انجن کا کامیاب زمینی تجربہ کیا ہے، جو اس بات کا اندیا ہے کہ شمالی کوریا طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل بنانے کی صلاحیت حاصل کرنے کے قریب ہے۔ جنوبی کوریا کے جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کے ترجمان جین ہاکیو نے منگل کو کہا، جنوبی کوریا کے جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ شمالی کوریا کے اعلان کے مطابق ہم سمجھتے ہیں کہ شمالی کوریا نے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل کے لیے ایک نئے طاقتور انجن کی کارکردگی جانچنے کے لیے تجربہ کیا، جس کی کارکردگی اب بہتر ہو گئی ہے۔ ہم شمالی کوریا کی جانب سے آئندہ کسی بھی اقدام پر قریبی نظر رکھیں گے۔ گزشتہ ایک سال کے عرصے کے دوران شمالی کوریا نے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کے کئی تجربات کیے ہیں، جن کے بارے میں اقوام متحدہ اور کئی ممالک کا کہنا ہے کہ یہ بیلسٹک میزائل اور راکٹ کے تجربات کرنے کی ایک درپردہ کوشش ہے۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ سامعین، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، آج اس کا دوسرا روز ہے، اور اس وقت صدر اوباما اس اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں۔ ہم ان کی اس تقریر کو براہ راست آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔
This is important work. It has made a real difference in the lives of our people. And it could not have happened had we not worked together.
صدر اوباما اس وقت موسمیاتی تغیر یا آب و ہوا میں تبدیلی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے۔
Also expose deep fault lines in the existing international order. We see it in the headlines every day. Around the world, refugees flow across borders in flight from brutal conflict. Financial disruptions continue to weigh upon our workers and entire communities. Across vast swaths of the Middle East, basic security, basic order has broken down.
صدر اوباما اس وقت ان خاص خاص نکات کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں جو وہ اپنی تقریر میں کریں گے۔ اس سے پہلے انہوں نے موسمیاتی تغیر کے بارے میں بات کی، اور اب وہ پناہ گزینوں اور تارکین وطن کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔
Powerful nations contest the constraints placed on them by international law.
اس بارے میں پناہ گزینوں اور خاص طور پہ مسلمان تارکین وطن کو پیش آنے والی مشکلات کا ذکر بھی صدر اوباما اپنی تقریر میں کر رہے ہیں، اور اس نقطے کو بیان کر رہے ہیں جس کی تفصیل وہ بعد میں بتائیں گے۔
Less violent and more prosperous than ever before. And yet our societies are filled with uncertainty and unease and strife. Despite enormous progress, as people lose trust in institutions, governing becomes more difficult, and tensions between nations become more quick to surface.
صدر اوباما کہہ رہے ہیں کہ باوجود ترقی کے لوگوں میں بد اعتمادی بڑھ رہی ہے، اور ایک دوسرے کے ملکوں پر اعتماد میں کمی ہو رہی ہے، اور لوگوں کے مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، مختلف ملکوں میں مختلف تنازعات کے بارے میں صدر اوباما ذکر کر رہے ہیں جن کا لوگوں کو سامنا ہے۔
I believe that as imperfect as they are, the principles of open markets and accountable governance, of democracy and human rights and international law that we have forged remain the firmest foundation for human progress in this century.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اس صدی میں انسانوں کی ترقی اور انسانیت کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ آزادانہ تجارت ہو، سرحدیں کھلی ہوں، اور لوگوں کے مفادات کا خیال رکھا جائے۔
Here's the most important fact. The integration of our global economy has made life better for billions of men, women and children.
امیگریشن نے دنیا بھر کے لاکھوں لوگوں کے حالات زندگی کو بہتر بنایا ہے۔ یہ ایک غیر معمولی بات ہے۔
Meanwhile, cracking the genetic code promises to cure diseases that have plagued us for centuries. The internet can deliver the entirety of human knowledge to a young girl in a remote village on a single handheld device.
جدید دور کی تخلیقات جیسے کہ انٹرنیٹ ہے اس کی اہمیت کے بارے میں صدر اوباما بتا رہے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ قائم رکھنے کا چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی ہو ایک اہم ذریعہ ہے.
Moreover, the collapse of colonialism and communism has allowed more people than ever before to live with the freedom to choose their leaders. Despite the real and troubling areas where freedom appears in retreat, the fact remains that the number of democracies around the world has nearly doubled in the last 25 years.
وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 25 سال میں دنیا بھر میں جمہوریتوں میں دگنا اضافہ ہوا ہے.
No matter their gender or race or religion or disability or sexual orientation, and those who deny others dignity are subject to public reproach. An explosion of social media has given ordinary people more ways to express themselves.
آزاد ذرائع ابلاغ نے لوگوں کو زیادہ شعور عطا کیا ہے.
Indeed, our international order has been so successful that we take it as a given that great powers no longer fight world wars. That the end of the Cold War lifted the shadow of nuclear Armageddon. That the battlefields of Europe have been replaced by peaceful union.
جو پہلے جنگی میدان تھے اب وہ پرامن خطوں میں تبدیل ہو گئے ہیں, اور سرد جنگ کے خاتمے کے بعد صورتحال بہتر ہوئی ہے.
Rather, I believe that we need to acknowledge these achievements in order to summon the confidence to carry this progress forward and to make sure that we do not abandon those very things that have delivered this progress. In order to move forward, though, we do have to acknowledge that the existing path to global integration requires a course correction. Because too often those trumpeting the benefits of globalization have ignored inequality within and among nations, have ignored the enduring appeal of ethnic and sectarian identities, have left international institutions ill-equipped.
صدر گلوبلائزیشن کے مفادات اور ان کے فائدوں کا ذکر کر رہے ہیں جس نے دنیا کو سکیڑ دیا ہے, اور اس کے اثرات تمام دنیا کے لوگوں پر پڑ رہے ہیں.
Religious fundamentalism, the politics of ethnicity or tribe or sect,
وہ مذہبی انتہا پسندی اور سیاسی مفادات کا ذکر کر رہے ہیں. صدر اہم نکات کا ذکر کر رہے ہیں جو اس وقت دنیا کو درپیش ہیں, اور وہ مسائل جو دنیا کو درپیش ہیں اور انسانوں کو درپیش ہیں, اور اس کا وہ تفصیل سے اپنے خطاب میں ذکر بھی کریں گے. صدر کی تقریر کا مکمل متن اور اس کا اس وقت آپ ہمارے ویب سائٹ پر اس کو براہ راست سن سکتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے پروگرام کی طرف. ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ یہ تقریر جو ہے صدر اوباما کی, وہ وائس آف امریکہ کی اردو سروس کے ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں اور اسے اس کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں اپنی دوسری خبروں کی طرف. انسانی حقوق سے متعلق پاکستان کی قومی اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی نے غیر سرکاری تنظیموں کے سرگرمیوں پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے بالخصوص غیر ملکی این جی اوز کی کڑی نگرانی کرنے پر زور دیا ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان میں کام کرنے والے غیر سرکاری اداروں یعنی این جی اوز خصوصاً بین الاقوامی تنظیموں سے متعلق ایک بار پھر نگرانی اور جانچ کے مطالبات سامنے آئے ہیں۔ اس بار ملک کے ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کے ایک اجلاس میں اس بابت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے قانون سازوں کی طرف سے حکومت سے کہا گیا کہ ان تنظیموں کو ملنے والے وسائل اور ان کی کارگزاری سے متعلق نگرانی کا واضح اور مؤثر نظام وضع کیا جائے۔ گزشتہ سال بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے والی ایک بین الاقوامی تنظیم سیو دی چلڈرن کے اسلام آباد میں واقع دفتر کو پولیس کی طرف سے اس بنا پر سربمہر کر دیا گیا تھا کہ یہ تنظیم مبینہ طور پر غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ اس اقدام پر ملک میں کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیموں کی طرف سے خاصی تنقید کی گئی، لیکن اسے مسترد کرتے ہوئے وزارت داخلہ نے غیر سرکاری تنظیموں کے اندراج کا نیا طریقہ کار وضع کرنے کا اعلان کیا تھا۔ رواں ماہ کے اوائل میں ہی وزیر داخلہ چوہدری نثار علی خان نے اعلان کیا تھا کہ ملک میں کام کرنے والی 50 بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں کو کام کرنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ دیگر 15 ایسی تنظیموں کی جانچ پڑتال اس بارے میں قائم متعلقہ کمیٹی کرے گی۔ قائمہ کمیٹی کے رکن ساجد نواز خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں قانون سازوں کے تحفظات سے متعلق آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ غیر سرکاری تنظیموں کو ملنے والے وسائل اور ان کے کام کو شفاف بنانے کی اشد ضرورت ہے۔
چینل کو ہم نے کہا اس کو ذرا ٹھیک کریں تاکہ ہر ایک روپے کا حساب ہو، تاکہ کتنا روپے آیا ہے، تو ہم کہے تھے کہ اس کا ٹرانسپیرنٹ کوئی طریقہ ہو، تو اس کا حساب کتاب تو ہونا چاہیے۔
وزیر داخلہ چوہدری نثار علی خان بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ کئی ایسے غیر سرکاری ادارے ہیں جو اپنے دائرہ کار سے باہر جا کر کام کر رہے ہیں، یعنی کہ جن علاقوں میں انہیں کام کرنے کی اجازت دی گئی تو وہ اس کی بجائے کسی ایسے علاقے میں سرگرم نظر آئے جہاں انہیں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ غیر سرکاری تنظیموں کی طرف سے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کے تازہ اجلاس پر تو کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، لیکن ایسے اداروں سے وابستہ لوگ یہ کہتے آئے ہیں کہ وہ باقاعدہ اندراج اور قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد ہی اپنی سرگرمیاں شروع کرتے ہیں اور وہ اپنے کام سے مختلف فلاحی شعبوں میں حکومت کا ہاتھ بٹاتے آ رہے ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے سپریم کورٹ نے ایک ذہنی معذور مجرم کی سزائے موت پر عمل درآمد ایک ہفتے کے لیے معطل کر دیا ہے۔ 50 سالہ مجرم جس پر ایک شخص کو قتل کرنے کا الزام ہے ایک دماغی بیماری میں مبتلا ہے۔ اسلام آباد سے اس بارے میں یہ رپورٹ ہے محمد جلیل کی۔
پاکستان کی سپریم کورٹ نے ذہنی طور پر معذور سزائے موت کے ایک قیدی کی سزا پر عمل درآمد عارضی طور پر روک دیا ہے۔ 50 سالہ امداد علی صوبہ پنجاب کے ضلع وہاڑی کی جیل میں قید ہے۔ اسے 2001 میں لاہور میں ایک امام مسجد کو قتل کرنے کے جرم میں ایک ذیلی عدالت کی طرف سے سزائے موت سنائی گئی تھی۔ امداد علی نے لاہور ہائی کورٹ میں اپنی سزا کے خلاف اپیل دائر کی تھی جسے مسترد کر دیا گیا، اور وہاڑی کی ضلعی عدالت کی طرف سے اس کی سزائے موت پر عمل درآمد کے لیے بلیک وارنٹ جاری کرتے ہوئے اس پر عمل درآمد کے لیے 20 ستمبر کی تاریخ مقرر کی گئی تھی۔ تاہم پاکستان میں قیدیوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم جسٹس پروجیکٹ پاکستان کی طرف سے اس کی سزا روکنے کے لیے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی گئی تھی۔ اپیل کی سماعت کے بعد عدالت عظمیٰ نے اس کی سزا کو عارضی طور پر روکنے کا حکم جاری کرتے ہوئے اس کی اپیل کی آئندہ سماعت 27 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ جسٹس پروجیکٹ پاکستان کی ایک عہدیدار سارہ بلال نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں امداد علی کی سزا پر عمل درآمد روکے جانے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔
ہمیں تو بہت خوش ہوئی یہ سن کے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کی ایگزیکیوشن کو سٹے کیا اور انہوں نے مقدمے کی اگلے ہفتے ڈیٹ مقرر کی ہے۔ ہم بہت امید رکھتے ہیں کہ فائنلی سپریم کورٹ میں وہ ثبوت پیش ہو جائے گا جو امداد کی بیماری کا ثبوت ہے، جو کہ پہلے موقع ہی نہیں ملا پیش کرنے کا۔ تو اب ہم بہت امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ ان کے سامنے جب یہ ثبوت فائنلی رکھا جائے گا تو فیصلہ امداد کے حق میں ہوگا۔
سارا بلال نے کہا کہ جن ڈاکٹروں نے جیل میں جا کر امداد علی کا معائنہ کیا ہے ان کا بھی کہنا ہے کہ وہ شیزوفرینیا کے دماغی عارضے میں مبتلا ہے، اور ان کے بقول ایسے کسی قیدی کو سزا دینا کسی بھی قانون کے مطابق جائز نہیں ہے۔
ایک ایسے قیدی جس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے اس کو پھانسی پہ لٹکانا تو بین الاقوامی قانون کی بھی خلاف ورزی ہے اور ہمارے اپنے قانون کی بھی خلاف ورزی ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہوگا اس لکونے کو کلیریفائی کرے گا۔
پاکستان میں سزائے موت کے تقریباً 8,000 قیدی مختلف جیلوں میں بند ہیں۔ دسمبر 2014 میں پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر ہونے والے مہلک حملے کے بعد حکومت نے سزائے موت پر عمل درآمد پر عائد عارضی پابندی کو ختم کر دیا تھا، جس کے بعد اب تک تقریباً 400 کے لگ بھگ مجرموں کو پھانسی دی جا چکی ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پیر کے روز بین الاقوامی برادری نے پناہ گزینوں اور تارکین وطن کے عالمی بحران سے نمٹنے کے لیے اپنا رد عمل بہتر بنانے کا عزم ظاہر کیا۔ اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر سے مارگریٹ بشیر کی ایک رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
دنیا بھر میں 65 ملین افراد اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں، جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ شام سے تعلق رکھنے والے محمد بدران ان میں سے ایک ہیں۔ وہ ہالینڈ میں آ کر آباد ہوئے ہیں۔ محمد پناہ گزینوں کی ایک بہت بڑی تعداد کی آباد کاری سے متعلق یورپ کی کوششوں کے عینی شاہد ہیں، تاہم انہوں نے یورپ میں پناہ گزینوں کو درپیش مسائل کا ذکر ان الفاظ میں کیا۔ محمد بدران کے الفاظ:
This public fear about refugees. As young refugees, we face this anger and fear every day.
پناہ گزینوں سے متعلق لوگوں میں بہت زیادہ خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ بطور ایک نوجوان پناہ گزین کے مجھے اس خوف اور غصے کا روزانہ کی بنیاد پر سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے لیے دروازے بند ہیں اور ہمیں اعلیٰ تعلیم تک رسائی نہیں ہے۔ ہمیں اکثر سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا اور ہمیں نظر انداز کیا جاتا ہے۔ یہ الفاظ تھے شام سے تعلق رکھنے والے ایک پناہ گزین کے۔ عالمی برادری نے پناہ گزینوں کے بحران سے متاثر ہونے والے ممالک کے لیے حمایت میں اضافے اور پناہ گزینوں کی آباد کاری کے لیے معاونت کو بڑھانے پر اتفاق کیا ہے، تاہم انہوں نے حکومتوں کو اپنے ہاں ہر سال 10% مہاجرین کو آباد کرنے کی تجویز کو مسترد کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سربراہ بان کی مون کے الفاظ:
Refugees and migrants are not to be seen or burden.
پناہ گزین اور تارکین وطن کو ایک بوجھ کے طور پر نہ دیکھا جائے۔ اگر ہم ان سے استفادہ کریں تو ان میں بڑی صلاحیتیں موجود ہیں۔ یہ الفاظ تھے بان کی مون کے۔ پناہ گزینوں کے عالمی ادارے یعنی IOM نے، جو اس وقت 7 براعظموں میں اپنی خدمات انجام دے رہا ہے، سرکاری طور پر اقوام متحدہ میں شامل ہونے کا اعلان کیا ہے۔ ایسے میں جب بہت سے ممالک پناہ گزینوں کے لیے اپنی سرحدیں بند کرتے نظر آتے ہیں، اقوام متحدہ پناہ گزینوں اور تارکین وطن کے بارے میں امتیازی سلوک اور خوف کو ختم کرنے کی غرض سے ایک مہم کا آغاز کر چکا ہے۔ اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے سربراہ زید الحسین نے ان عالمی رہنماؤں پر نکتہ چینی کی ہے جو ان کے بقول اپنے ملکوں میں پناہ گزینوں کی آباد کاری کے خلاف ہیں۔ زید الحسین کے الفاظ:
سم آف دم مے ویل بی ان دس ہال دس مارننگ، اف یو آر ہیئر وی سے ٹو یو وی ول کنٹینیو ٹو نیم یو پبلکلی۔
ہو سکتا ہے ان رہنماؤں میں سے بعض آج اس ہال میں بیٹھے ہوں۔ اگر آپ یہاں موجود ہیں تو ہم آپ سے کہنا چاہیں گے کہ ہم آپ کا نام کھلے عام لیتے رہیں گے۔ آپ یہ ہال چھوڑ کر جا سکتے ہیں، لیکن آپ ان تاثرات سے نہیں بھاگ سکتے جو دنیا بھر میں آپ کے بارے میں پائے جاتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے سربراہ زید الحسین کے۔ دوسری جانب آسٹریلیا کے وزیراعظم مسٹر ٹرن بل نے پناہ گزینوں سے متعلق اپنی ملک کی پالیسیوں کا دفاع کرتے ہوئے کہا: پناہ گزینوں کے لیے کمیونٹی میں حمایت پیدا کرنے کی ضرورت کبھی بھی اتنی واضح نہیں تھی۔ آسٹریلیا اس سے گزر چکا ہے۔ محفوظ سرحدوں کے ذریعے بے ضابطہ نقل مکانی کے مسئلے کو حل کرنا اس اعتماد کو بڑھانے کے لیے ضروری تھا، تاکہ حکومت اس مسئلے سے صحیح طور پر نمٹ سکیں۔ یہ الفاظ تھے آسٹریلوی وزیر اعظم کے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں شہناز نفیس۔
ایک سینئر امریکی عہدیدار نے کہا ہے کہ یہ اب روس پر منحصر ہے کہ وہ یہ واضح کرے کہ شام میں فائر بندی ابھی بھی قائم رہ سکتی ہے۔ عہدیدار نے کہا کہ روس کے ساتھ اعلیٰ سطحی میٹنگ تجویز کی گئی تھی، جس کا مقصد یہ معلوم کرنا تھا کہ ان کے خیال میں یہ فائر بندی کس حد تک برقرار رہ سکتی ہے۔ اس سلسلے میں اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل اور شام کی حمایت کے 19 ملکی بین الاقوامی گروپ کے مندوبوں سے بھی صلاح مشورہ کیا گیا ہے۔ فرانس کے وزیر خارجہ ژان مارک آئرا نے جو منگل کے روز ISSG کے اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں کہا کہ امریکہ روس فائر بندی معاہدہ ایک واحد امید ہے اس تنازع کو سلجھانے کے لیے. اس معاہدے کا مقصد شامی حکومت اور باغیوں کے درمیان لڑائی میں وقفہ، شامی فضائی حملوں کو محدود کرنا اور انسانی ہمدردی کی اشیاء کی تقسیم کی اجازت دینا تھا، لیکن جیسا کہ اس سے پہلے معاہدوں کے ساتھ ہوا، یہ معاہدہ بھی ایک ہفتے بعد بڑے پیمانے پر ٹوٹ گیا اور دونوں فریق ایک دوسرے پر فائر بندی توڑنے کا الزام لگا رہے ہیں. ترکی میں فری سیرین آرمی کی تشکیل پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. یہ باغی شام میں ترک فورسز کے ساتھ لڑ رہے ہیں. اپوزیشن اراکین پارلیمنٹ ان فورسز پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ جہادیوں پر مشتمل ہے. استنبول سے ڈوریان جونز نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ان سے علاقے میں وسیع اثرات کا خطرہ ہے. تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منصر.
یہ آواز اس ویڈیو کی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ امریکہ کی اسپیشل فورسز کو فری سیرین آرمی نامی فورسز نے شام کے قصبے پر حالیہ قبضے کے بعد پیچھے دھکیل دیا ہے. امریکہ مرد آباد کے نعرے لگائے گئے اور یہ کہ امریکی سامراجیت نہیں چاہیے. ایف ایس اے شام میں ترک حمایت والی فورسز کا ایک حصہ ہے. اس کا مقصد داعش کا خاتمہ ہے. ترک صدر رجب طیب اردوان نے پیر کو نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے لیے روانگی سے پہلے گفتگو میں اس واقعے کو زیادہ اہمیت نہیں دی. اردوان نے کہا کہ یہ شام کے لیے اس کی ناکام پالیسی پر واشنگٹن کے لیے باغیوں کی برہمی کا اظہار ہے. ترکی میں اپوزیشن جماعتوں کا کہنا ہے کہ یہ انتہا پسند جہادی گروپوں کے ساتھ انقرہ کی حمایت والی فورسز کے روابط کی مزید شہادت ہے. انقرہ نے یہ کہتے ہوئے ایسی تمام تشویش کو مسترد کر دیا ہے کہ وہ جن گروپوں کی حمایت کر رہا ہے ان کا تعلق اعتدال پسند اپوزیشن سے ہے. ترک اخبار جمہوریت کے سیاسی کالم نگار قادری گرسل کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ گروپ داعش کے خلاف امریکی قیادت والے اتحاد سے منسلک ہیں، تب بھی اس تشویش کی بنیاد موجود ہے.
دیز آر 8 to 10 گروپس ایکوپڈ آرمڈ ٹرینڈ بائی سعودی اینڈ قطری منی.
یہ 8 to 10 گروپ ہیں جن کے پاس ساز و سامان ہے، وہ مسلح ہیں اور قطر اور سعودی عرب کے پیسے سے تربیت یافتہ. انہیں ترکی نے منظم کیا ہے اور انہیں سی آئی اے کی مدد حاصل ہے. میں اعتدال پسندی کے الفاظ سے اتفاق نہیں کرتا. وہ جہادی ہیں، وہ سب جہادی ہیں، اور جہادی ایک دوسرے میں مدغم ہوتے رہتے ہیں، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ رات بھر میں داعش کے سابق عسکریت پسند اعتدال پسند مسلمانوں کے طور پر تبدیل ہو جاتے ہیں. انقرہ ایف ایس اے کے ان عناصر کی تشکیل کے بارے میں زیادہ تفصیلی معلومات دینے سے گریز کرتا رہا ہے جن کی وہ حمایت کر رہا ہے. ناقدین کہتے ہیں کہ باغی فورسز کو سمجھنا جنگجوؤں کی اپنی تنظیموں کا نام تبدیل کرنے یا محض کسی اور گروپ میں شامل ہونے کی صلاحیت کی وجہ سے پیچیدہ عمل ہے. المونیٹر نامی ویب سائٹ کے ترک کالم نگار سمیع الدیس کہتے ہیں کہ ایف ایس اے کی جانب سے علاقے پر قبضے میں اضافے سے، جن میں سرحدی شہر جرابلس بہت نمایاں ہے، ان کے رویے کا اندازہ لگانا ایک کلیدی امتحان ہے.
They now have Jarablus under control and Turkey says that it won't be Turkey running the place but you know the people themselves.
اب جرابلس ان کے قبضے میں ہے اور ترکی کا کہنا ہے کہ وہ اس کا انتظام نہیں سنبھالے گا، بلکہ وہاں کے لوگ، ان کی فوج، فری سیرین آرمی ایسا کرے گی. اب وہ لوگ کیسا رویہ رکھتے ہیں اور کس طرح کی پابندیاں لگاتے ہیں یا کیا آزادیاں دیتے ہیں، اسی سے اندازہ ہوگا کہ مغرب اور روس ترک اتحادیوں کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ماسکو اور تہران نے معمولی تنقید کے ساتھ شام میں ترکی کی فوجی مداخلت کی خاموش منظوری دے دی ہے. اس میں اردوان کے اس اعلان سے تبدیلی آ سکتی ہے کہ ترک حمایت والی باغی فورسز شام میں 5,000 مربع کلومیٹر علاقے پر قبضے کے لیے اپنی کاروائیوں میں توسیع کر سکتی ہیں. اس طرح کی توسیع ترک مسلح فورسز اور فری سیرین آرمی کے ان عناصر کو جن کی وہ حمایت کر رہا ہے، شامی حکومت اور ایرانی حمایت والی فورسز کے قریب کر دے گی. سابق سینئر ترک سفارتکار آیدن سیلچن، جو اس خطے میں وسیع خدمات انجام دے چکے ہیں، خبردار کرتے ہیں کہ گہرے ترک فوجی عمل دخل سے انقرہ کے لیے سنگین خطرات ہو سکتے ہیں.
In the worst case scenario, this military operation inside Syria can spiral out of control.
بدترین صورتحال میں شام کے اندر یہ فوجی کاروائی قابو سے باہر ہو سکتی ہے۔ الباب من بیچ کے اس چھوٹے سے علاقے میں تمام فریق فوجی تنازع میں شامل ہو جائیں گے۔ تجزیہ کار خبردار کرتے ہیں کہ تب انقرا کے لیے فری سیرین آرمی کی مسلح فورسز کو قابو میں کرنا مزید مشکل ہو جائے گا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
امریکی کانگریس کے پاس دو ہفتے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے کہ وہ وفاقی حکومت کے فنڈز میں توسیع کرے، وگرنہ 30 ستمبر نصف شب موجودہ مالی سال ختم ہونے پر حکومت کا کام بند ہو جانے کا خدشہ ہے۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل باؤمین نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ واشنگٹن میں عام طور پر انتخابی سال میں مالی تنازعوں کو طول دینے سے گریز کیا جاتا ہے، مگر سن 2016 کو اس لحاظ سے مختلف خیال کیا جا رہا ہے کہ اس میں زیکا وائرس سے نمٹنے کے اہداف بھی سیاسی جماعتوں کے تنازع کا شکار ہو رہے ہیں۔ تفصیلات بیان کر رہی ہیں مدثرہ منصر۔
ایسے میں جب امریکی عوام کی توجہ صدارتی انتخابات کے مقابلے پر مرکوز ہے، واشنگٹن فنڈز کی ایک ایسی آخری مدت کی جانب بڑھا ہے جو حکومت کی ایسی سہولتوں کے بارے میں ہے جو انتہائی ضروری نہیں ہیں، اور اگر نومبر کے انتخابات سے صرف ہفتوں پہلے یہ سروسز بند ہو جاتی ہیں تو دونوں سیاسی جماعتوں کے لیے یہ بڑی خلل اندازی ہوگی۔ ڈیموکریٹک سینیٹر بل نیلسن کہتے ہیں یہ سیاسی کھیل کا وقت نہیں ہے۔ ریپبلکن سینیٹر جان کارنائن کہتے ہیں یہ ایسی چیز ہے جس سے ہمیں نمٹنا ہوگا اور ہم ایسا کریں گے۔ کانگریس نہ صرف سال بھر کے اخراجات کے بل منظور کرنے میں ناکام رہی ہے، بلکہ ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس میں ابھی موجودہ فنڈز کی سطح میں عارضی توسیع کی جزیات پر بھی اتفاق رائے ہونا باقی ہے تاکہ حکومت کا کام رکنے سے بچا جا سکے۔ دونوں فریق ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ سینیٹر کارنائن کہتے ہیں رکاوٹ ڈیموکریٹس کی طرف سے ہے۔ ڈیموکریٹک سینیٹر ڈک ڈربن کہتے ہیں کانگریس میں یہ پورا عمل ایوان میں موجود ریپبلکنز کی وجہ سے ناکام ہوا ہے۔ ہمیشہ کی طرح ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس مالی ترجیحات پر ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں۔ ریپبلکن سینیٹر مائک راؤنڈز کہتے ہیں
Six times this body has been blocked by Senate Democrats from considering legislation to fund
چھ مرتبہ سینٹ میں ڈیموکریٹس نے اس ادارے کو محکمہ دفاع کے فنڈ کے مسودہ قانون پر غور سے روکا ہے، وہ فنڈ جو اپنے مشن مکمل کرنے کے لیے ہمارے فوجیوں کو چاہیے۔ ڈیموکریٹک سینیٹر ڈک ڈربن کہتے ہیں
If you want to increase defense spending, I'll vote for that. You also have to increase non-defense spending.
اگر آپ دفاعی اخراجات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، میں اس کے حق میں ووٹ دوں گا۔ آپ کو غیر دفاعی اخراجات میں بھی اسی طور اضافہ کرنا ہوگا۔ ہم غیر دفاعی اخراجات میں اضافہ کیوں چاہتے ہیں؟ تعلیم، یہ یقینی بنانے کے لیے کہ امریکہ بھر میں خاندانوں میں کوئی بھوکا نہ رہے، یہ یقینی بنانے کے لیے کہ ایف بی آئی کو کافی فنڈز ملیں۔ دونوں جماعتوں کے درمیان بند کمرے میں مذاکرات جاری ہیں، مگر اس بات کے کوئی آثار نہیں کہ جلد ہی کوئی کامیابی حاصل ہوگی۔ ہنگامی ترجیحات میں زیکا وائرس سے نمٹنے کی کوششیں ہیں جو ابھی تک کامیاب نہیں ہوئیں۔ سینیٹر بل نیلسن ایک ڈیموکریٹ ہیں، وہ کہتے ہیں
We're in the midst of a public health crisis and it should be treated like the emergency.
ہم صحت عامہ کے بحران میں مبتلا ہیں اور اس سے ہنگامی طور پر نمٹا جانا چاہیے۔ اخراجات پر معاہدے کے لیے ایک طاقت ہے جو اس کے حق میں کام کر رہی ہے، اور وہ ہے قانون سازوں کی یہ خواہش کہ اجلاس ختم ہو اور وہ انتخابات سے پہلے آخری ہفتوں میں اپنی ریاستوں اور اپنے اضلاع میں پہنچے۔ جیسا کہ ڈیموکریٹک سینیٹر کلیئر میکاسکل کہتی ہیں
We are working fewer days in Washington than we have in 60 years. I showed this calendar to people
at home. 60 برس میں پہلی مرتبہ ہم واشنگٹن میں بہت کم دنوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میں نے گھر پر یہ کیلنڈر دکھایا تو ان کا خیال تھا کہ میں مذاق کر رہی ہوں۔ فی الوقت کوئی بھی یقینی پیش گوئی نہیں کر سکتا۔ ریپبلکن سینیٹر مچ میکونل کہتے ہیں ہمارے درمیان کوئی اتفاق رائے ہو گیا تو ہم آپ کو بتا دیں گے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہمارے اس شو کا وقت ختم ہوتا ہے اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ جی سے پیش کریں گے بہجت جیلانی۔